أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني عشر الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله. صلوات على محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات على محمد وآله. برادران عزیز وقاران محترم، عیسیٰ علیہ ثواب کی مناسبت سے سب سے پہلے میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہوں کہ خدا مرحومہ کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی نیکیوں کو بطریق احسن اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور میری طرف سے بھی تعزیت پروردگار عالم مرحومہ کے تمام لواحقین کو اس صدمے کو جھیلنے کی توفیق عطا فرمائے. برادران عزیز، عیسیٰ علیہ ثواب کی اس مجلس سے استفادہ کرتے ہوئے، چونکہ بالکل ماہ رمضان اب قریب آتا جا رہا ہے اور یہ طریقہ کار ہم نے کئی سالوں سے بنا لیا کہ جب ماہ رمضان سے قریب کے زمانے میں جو بھی مجلسیں ہوتی ہیں پھر اس میں موضوع بھی اسی کو رکھا جاتا ہے. جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ وہ آیت ہے کہ جسے آپ ابھی بار بار سنیں گے. ماہ رمضان کے آغاز میں اور شعبان کے اختتام پر بارہا اس آیت کی تلاوت کی جائے گی اور اس کے پیغام کی طرف متوجہ کیا جائے گا. ارشاد پروردگار ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والوں، کتب علیکم الصیام، تم پر روزوں کو لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا، واجب کر دیا گیا. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے والوں پر بھی اس ذمہ داری کو رکھا گیا تھا. ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے، ٹارگٹ کیا ہے؟ شاید تم متقی بن جاؤ، لعلکم تتقون، شاید تمہارے اندر تقویٰ آ جائے. ایام معدودات، اور یہ بھی چند دنوں کی بات ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے پورے سال کے لیے ذمہ داری کو تمہارے اوپر ڈال دیا، چند دنوں کی بات ہے، ایام معدودات. اس میں بھی اگر تم میں سے کوئی مریض ہے یا سفر میں ہے، فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ، تو ہم اس سے یہ نہیں کہیں گے کہ وہ پھر مرض کے باوجود، سفر کے باوجود اس ذمہ داری کو ادا کرے، بلکہ اس گنتی کو پھر وہ بعد میں پورا کر لے. یہ اگر آپ اس پوری آیت کے انداز کو دیکھیں اور پھر پروردگار عالم کے بارے میں تصور کریں، خدا کون ہے؟ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہ پروردگار پیدا کرنے والا ہے، قدرت اس کی ہے، علی کل شیء قدیر ہے، اور وہ یہ انداز اختیار کر رہا ہے. ایک لفظ ہمارے معاشرے کے اندر مستعمل ہے، استعمال ہوتا ہے، اور وہ بڑے منفی معنی میں استعمال ہوتا ہے، آمر، ڈکٹیٹر. ڈکٹیٹر کا کام ہوتا ہے ڈکٹیٹ کرنا، آمر کا کام ہوتا ہے آمریت کا اظہار کرنا. ظاہر ہے کہ انسانوں میں سے کوئی شخص اگر بلا کسی استحقاق کے آمر بن جائے تو یہ قابل مذمت بات ہے. ہمارے معاشرے میں اسی بنیاد کے اوپر اس کی مذمت کی جاتی ہے، اس کو کنڈیم کیا جاتا ہے کہ تمہارے پاس اختیار کیا تھا کہ تم عامر بن کر ہم پر مسلط ہو گئے، تمہارے پاس رائٹ کیا تھا کہ تم ڈکٹیٹر بن گئے۔ بات سمجھ میں بھی آتی ہے۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، امیر المومنین نے کیا پیاری بات ارشاد فرمائی۔ مولا کہتے ہیں کہ لا تکن عبد غیرک فقط جعلک اللہ حرا، دیکھو اپنے جیسے بندوں کے بندے مت بنو اس لیے کہ اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ اب اگر آپ غور کیجئے، یہ حریت کا پیغام علی کے کلام میں نظر آتا ہے کہ بندوں کی نسبت سے بندگی تمہارے شان شان نہیں ہے، جس طرح سے وہ بندہ ہے اسی طرح سے تم بندے ہو، تو کوئی وجہ ہونی چاہیے کہ تم اس کی بات کو قبول کرو، ورنہ آئسولیشن کے اندر اس کے پاس کیا ایسا امتیاز موجود ہے کہ وہ تم پر مسلط ہو جائے۔ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عامریت کا کسی انسان کو کیا حق ہو سکتا ہے اپنی ذاتی کیپیسٹی کے اندر، اپنی انفرادی حیثیت کے اندر اس کو کیا یہ فوقیت حاصل ہے؟ ہاں کوئی رشتہ آ جائے، کوئی حوالہ آ جائے کہ بھائی ماں یہ کہے اولاد سے کہ میں تمہاری ماں ہوں اس لیے میری بات مانو، سمجھ میں آتی ہے بات۔ استاد کہے اپنے شاگرد سے کہ تم میرے طالب علم ہو، تم میرے شاگرد ہو، لہٰذا میری بات مانو۔ کوئی رشتہ آئے، کوئی حوالہ آئے، کوئی عہدہ آئے، کوئی تو وجہ ہو، لیکن اگر کوئی منہ اٹھا کر کھڑا ہو جائے اور اپنی بات کو ڈکٹیٹ کرنا شروع کر دے تو اس کے پاس وجہ کیا ہے کہ وہ مجھ پر فوقیت جتا رہا ہے، مجھ پر مسلط ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ انسانوں میں سے کوئی اگر عامریت کا اظہار کرے تو قابل مذمت ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا پروردگار عالم کو بھی یہ حق عامریت حاصل نہیں ہے؟ کیا خدا کے لیے بھی یہ بات قابل مذمت ہے؟ خدا کو تو پورا پورا حق ہے، خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، پیدا کرنے والا وہ ہے، رازق وہ ہے، پال وہ رہا ہے، رحم وہ کرتا ہے، سب کچھ اختیار تو اسی کا ہے، سب نے اسی کی بارگاہ میں پلٹ جانا ہے، تو اس کو تو حق ہے کہ وہ یہ کہے کہ باقی سب باتیں چھوڑو، بس میں نے کہہ دیا لہٰذا اس کام کو انجام دو، میں نے روک دیا لہٰذا اس کام سے رک جاؤ۔ یہ انداز بھی بعض موقعوں پر قرآن مجید کے اندر آپ کو نظر آئے گا، مگر کیا اس آیت میں بھی پروردگار عالم نے وہی انداز اختیار کیا ہے؟ جواب جی نہیں۔ اس آیت میں پروردگار عالم نے وہ انداز اختیار نہیں کیا ہے کہ جو ایک عامر کا انداز ہوتا ہے۔ اگر عامر والا انداز ہوتا تو صرف خدا یہ کہتا کہ یہ تم پر واجب کر دیا گیا، کنونس کرنے کی ضرورت نہیں تھی، باقاعدہ راغب کرنے کی ضرورت نہیں تھی، باقاعدہ مائل کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تلقین کا انداز اس وقت اختیار کیا جاتا ہے کہ جب بیان کرنے والا فقط عامر ہونے کی حیثیت سے گفتگو نہ کر رہا ہو، ناسے ہونے کی حیثیت سے گفتگو کر رہا ہو۔ اب آپ غور کیجئے کہ پروردگار عالم نے شروع کیسے کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والوں۔ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، چھٹے امام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لذت و معاف ندائے ازالہ، کہ یہ جو اللہ نے پکارا ہے اس پکارنے کے انداز میں وہ لذت موجود ہے کہ عبادت کی زحمت ختم ہو کر رہ گئی۔ عبادت کی زحمت زحمت نہیں لگتی، دیکھیے عبادت ہے تو کچھ نہ کچھ زحمت تو ہوگی، مگر پروردگار نے بلایا کیسے ہے، پروردگار نے پکارا کیسے ہے، پروردگار نے خطاب کیسے کیا ہے۔ وہ جب خطاب کر رہا ہے تو فقط یہ نہیں کہتا کہ بس یہ کر دو، وہ کہتا ہے کہ تم تو میرے اپنے ہو، یا ایھا الذین آمنو، میں غیروں سے تو گفتگو نہیں کر رہا، میں تو اپنے مومن بندوں سے گفتگو کر رہا ہوں کہ جو ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں، میں تو ان سے گفتگو کر رہا ہوں۔ اے ایمان لانے والوں، یہ بالکل وہی انداز ہے کہ جو ماں کا اپنی اولاد سے خطاب ہوتا ہے، کہ جب ماں اپنے بچوں کو کنونس کرنا چاہتی ہے تو کیا کہتی ہے کہ دیکھو تم تو میرے بیٹے ہو، کیا میں تم سے بھی نہیں کہہ سکتی، کیا میں پڑوس کے کسی بچے سے کہوں گی؟ جب تمہارا میرا تعلق ہے، تمہیں میں نے جنا ہے، تم میرے بیٹے ہو، تو تمہارے اوپر میرا حق ہے کہ میں تم سے یہ کہوں کہ اس کام کو انجام دو۔ ماں اپنی مامتا کا حوالہ دیتی ہے، پروردگار اپنی ربوبیت کا اور بندوں کے ایمان کا حوالہ دیتا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ، اے ایمان لانے والوں، میں غیروں سے مخاطب نہیں ہوں، میں مشرکین سے مخاطب نہیں ہوں، میں کافروں سے مخاطب نہیں ہوں، میں تو ان سے خطاب کر رہا ہوں کہ جو صاحبان ایمان ہیں جو میرے اپنے بن چکے ہیں، کم سے کم ان کا دعویٰ یہ ہے۔ کتبہ علیکم الصیام، دیکھو تم پر اس ذمہ داری کو رکھا گیا ہے، مگر کیا تم زمین پر پہلے ہو کہ جس کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے؟ یہ پھر دوسرا انداز ہے راغب کرنے کا، تلقین کرنے کا، متوجہ کرنے کا، کہ تم سے پہلے بھی افراد گزر چکے ہیں کہ جن پر ہم نے اس ذمہ داری کو رکھا تھا اور انہوں نے اس ذمہ داری کو انجام دیا۔ آپ اپنے بیمار بچے کو لے جائیے، خدا نہ کرے کہ وہ بیمار ہو، لیکن اگر بیمار ہو جائے تو آپ اس کو لے جائیے اسپتال۔ آپ لے کر گئے اور ڈاکٹر نے لکھ دیا کہ اس کو انجیکشن لگایا جائے گا، اور وہ بچہ ہے 7 سال کا 8 سال کا، گھبرا رہا ہے، اچھا سوئی لگائی جائے گی، تو سوئی کا تصور ہی انسان کو بے چین کر دیتا ہے، بچہ ہے خاص طور پر 7 سال 8 سال کا بچہ، ماں تو اس کی نفسیات کو سمجھ رہی ہے کہ یہ بچہ پریشان ہے، تو پہلے اس کو کہاں لے جائے گی؟ ڈائریکٹ اسے اس نرس کے آگے، کمپاؤنڈر کے آگے کھڑا نہیں کر دے گی کہ ہاں ٹھیک ہے آپ سوئی لگا دیجئے یا انجیکشن لگا دیجئے، وہ پہلے اس اثر کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے، اس احساس کو کم کرنے کے لیے یہ کہ انہونی چیز ہونے جا رہی ہے، وہ پہلے اس کو دکھائے گی کیا ہوا، انجیکشن کا ہی کہا ہے نا، ذرا دیکھو اس کونے میں تمہیں نظر آ رہا ہے وہ 4 سال کا بچہ، اس کو بھی انجیکشن لگ رہا ہے، اس کو دیکھو یہ 3 سال کا بچہ ہے، اس کو بھی انجیکشن لگ رہا ہے۔ جب یہ 3 سال کا بچہ انجیکشن لگوا سکتا ہے، یہ 4 سال کا بچہ انجیکشن لگوا سکتا ہے، تو پھر میرا بیٹا تو 8 سال کا ہے، یہ نہیں لگوا سکتا۔ جیسے ہی وہ بچہ ان مناظر کو دیکھتا ہے یا تصور میں لے کر آتا ہے، اس کا احساس، وہ جو بے چینی، وہ جو اس کے اندر ایک فرسٹریشن تھا، وہ ڈائلیوٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ ہمت محسوس کرتا ہے کہ ہاں جب یہ کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے، تو میں کیوں نہیں کر سکتا، اور اس کے لیے اس زحمت کو فیس کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ بالکل وہی انداز پروردگار عالم نے یہاں پر بھی اختیار کیا کہ دیکھو زمین پر تم کوئی پہلے نہیں ہو کہ جس کے اوپر روزے کو واجب کیا گیا، تم سے پہلے دیگر امتوں پر بھی ذمہ داری کو رکھا گیا تھا، جب وہ کمتر ہوتے ہوئے اس ذمہ داری کو ادا کر سکتے ہیں تو تم خیر الامم ہو کر، محمد مصطفیٰ کی امت میں ہو کر اس ذمہ داری کو کیوں ادا نہیں کر سکتے؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اور پھر جو آگے وہ انداز اختیار کیا گیا کہ ایام معدودہ، چند دنوں کی تو بات ہے، یہ بھی پروردگار اگر صرف آمریت والا انداز اختیار کرے تو کہے کہ چند دنوں کی بات ہے یا زیادہ دنوں کی بات ہے، میں نے کہہ دیا، لیکن نہیں، پروردگار اپنے بندوں کو کنونس کرتا ہے کہ اے میرے بندوں، کہاں تم پر 11 مہینے میں یہ ذمہ داری ہم نے ڈالی تھی، مستحب رکھا تھا، واجب تو نہیں کیا تھا، ہاں یہ 1 مہینہ 29 دن 30 دن، چند دنوں ہی کی تو بات ہے کہ جس میں تم پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے، پھر یہ ذمہ داری تم سے ہٹا لی جائے گی۔ ہدف کیا ہے؟ لعلکم تتقون، شاید تم متقی بن جاؤ، شاید تم پرہیزگار بن جاؤ۔ رکیے، اس تقویٰ کی بحث کو بھی فی الحال رکیے، اور آئیے ذرا اس خطبے کی طرف چلیے کہ جو ختمی مرتبہ احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خطبہ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا شعبان کے آخری جمعے کو۔ اس کو روایت کرنے والے خود امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ آج سے شاید 15 سال یا 17 سال پہلے جب پہلی مرتبہ میں نے اس خطبے کی سند کو دیکھنے کے لیے کتابیں کھولی تھیں، تو کئی کتابیں جو بھی میرے ایکسس میں تھیں مدرسے کی لائبریری کے اندر تھی، وہ ساری کتابیں میں نے کھولی اور میں نے دیکھنا چاہا کہ کن کن کتابوں کے اندر یہ خطبہ موجود ہے۔ واپس جانا ہے ہمیں اسی لعلکم تتقون پر۔ یہ خطبہ شعبانیہ حدیث کی ہماری تقریباً تمام کتابوں کے اندر موجود ہے، 19-20 کے فرق کے ساتھ۔ یعنی میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ الکافی کے اندر، فروع کافی میں، شیخ کلینی نے اس خطبے کو نقل کیا، ملا یاسر الفقی کے اندر، استفسار کے اندر، تہذیب میں شیخ صدوق شیخ طوسی نے ان خطبوں کو، اس خطبے کو نقل کیا، پھر ظاہر ہے کہ آگے شیخ حر عاملی وسائل الشیعہ کے اندر انہوں نے نقل کیا، مستدرک الوسائل کے اندر شیخ نوری تبرسی انہوں نے نقل کیا، پھر اس کے بعد بحر الانوار کے اندر علامہ مجلسی نے تھوڑے فرق کے ساتھ انہوں نے بھی نقل کیا اس خطبے کو، اور اگر آپ آسان سا ریفرنس آپ کے ہر ایک کے گھر میں مفاتح الجنان موجود ہے، تفصیل کے ساتھ شیخ عباس قمی علیہ رحمہ نے اس خطبے کو نقل کیا۔ اس خطبے کے اندر پیغمبر اکرم پھر واپس زبان وحی یعنی پروردگار عالم کی بات کی ترجمانی کرنی ہے، وَمَا يَنْتَقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ نبی جو اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں ہے، جو وحی کی صورت میں نازل ہوتا ہے وہی اس کی زبان سے لفظوں کی صورت میں ادا ہو جاتا ہے۔ وہ خطبہ دیتے ہوئے کیا ارشاد فرماتے ہیں، کنونس کرنے کا انداز، ایوہ الناس، اے لوگوں، انہو قد اقبل الیکم، تمہاری طرف آ رہا ہے شہر اللہ، اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، خود سے چل کر آ رہا ہے، مہمان بن کر آ رہا ہے۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہو کیا خوبصورت بات وہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ آنے کو کہتے ہیں اقبال، اور جو آتا ہے اس کو کیسے ریسیو کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں استقبال، کہ آ وہ رہا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ تمہاری طرف سے اس اقبال کا استقبال کیسے ہوتا ہے، تم اسے کیسے ویلکم کرتے ہو، تم اسے کیسے خوش آمدید کہتے ہو۔ قد اقبل الیکم شہر اللہ، اللہ کا مہینہ تمہاری طرف بڑھ کر آ رہا ہے، تنہا نہیں آ رہا، وہ تحفے لے کر آ رہا ہے، اور وہ تحفے کیا ہیں، بالبرکت والرحمت والمغفرہ، برکت، رحمت اور مغفرت، یہ تین خاص تحفے وہ لے کر آ رہا ہے۔ شہرن، مہینہ وہ ہے، ہوا عند اللہ افضل الشہور، جو اللہ کے نزدیک فضیلت میں تمام مہینوں سے افضل ہے، دوسرا کوئی مہینہ فضیلت میں اس مہینے کی برابری نہیں کر سکتا۔ وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، اس کے دن دوسرے مہینوں کے دن اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وَلَيَالِيهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي، دوسرے مہینوں کی راتیں ماہ رمضان کی راتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَاتِ، ماہ مبارک رمضان کے لمحے وہ اتنی افضلیت رکھتے ہیں کہ دوسرے مہینوں کے لمحات مل کر اس مہینے کے لمحات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انفاسکم فیہ تسبیح، نومکم فیہ عبادہ، عملکم فیہ مقبول، اس مہینے کے اندر پروردگار کی طرف سے اہتمام خاص یہ ہے کہ اگر تم سانس بھی لوگے تو تمہیں تسبیح کا ثواب ملے گا، دوسرے مہینوں میں یہ نہیں۔ سانس لینا تو انسان کی حیات اسی پر موقوف ہے کہ سانس آ رہی ہے جا رہی ہے، تنفس کا نظام چل رہا ہے تو اس کی زندگی بحال ہے، اور اگر یہ سانس کی ڈور ٹوٹ جائے تو انسان باقی کہاں رہے گا، تو یہ تو اس کے سروائیول کے لیے، اس کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں ٹھیک ہے، مگر یہ اہتمام پروردگار کی طرف سے ہے کہ اگر ماہ رمضان میں تم سانس بھی لے رہے ہو تو ہر سانس پر تمہیں تسبیح کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ نومکم عبادہ، اس مہینے میں اگر تم سو گئے، دیگر مہینوں میں اگر تم سو رہے ہو تو وہ سونا سونا ہے، مگر اس مہینے میں اگر تم سو گئے تو یہ سونا واقعی سونا ہے، اس مہینے میں سونے کا تمہیں ثواب عطا کیا جائے گا۔ ویسا سونا نہیں کہ جس میں فجر کی نماز قضا ہو جائے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان عبادت سے تھک کر اگر استراحت کے لیے پیر لمبے کر لے تو پروردگار اسے بھی عبادت شمار کرے گا۔ عملکم فیہ مقبول، اس مہینے میں تم عمل کیے جاؤ، اللہ تمہارے عمل کو قبول کرے گا، گارنٹی دے رہا ہے پروردگار، انڈر رائٹ کر رہا ہے، وارنٹی دے رہا ہے، جو لفظ آپ استعمال کرنا چاہیں کریں، مہینہ وہ آ رہا ہے کہ جس کے اندر تمہارے عمل کے خدا کے نزدیک قبول ہونے کی ضمانت پہلے ہی دی جا چکی۔ دعی تم فی ہے الی ضیافت اللہ، اس مہینے میں تمہیں دعوت دی گئی ہے اللہ کے مہمان بننے کی۔ یہ وہ جملہ تھا کہ جس کے اوپر میں آپ کو روکنا چاہ رہا تھا۔ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، اس مہینے کے اندر اللہ نے تمہیں عزت والا بنا دیا۔ دُعِیتُمْ فِيهِ إِلَى ضِيَافَةِ اللَّهِ، اس مہینے میں اللہ نے تمہیں اپنا مہمان بننے کی دعوت دی ہے کہ تم اللہ کے مہمان بن جاؤ۔ مجھے ایک بات تو بتائیے، 11 مہینے جو باقی ہوتے ہیں اس میں ہم کسی اور کے مہمان ہوتے ہیں، کسی اور کے دسترخوان سے اپنا رزق لے رہے ہوتے ہیں، وہی دسترخوان ہے، بچھا ہے محمد و آل محمد کے صدقے میں، مل رہا ہے اس رازق کے رزق کے بدولت، اس پروردگار نے اس رزق کا اہتمام کیا محمد و آل محمد کے صدقے میں، تو ہم تو 11 مہینے بھی اسی کے دسترخوان سے استفادہ کر رہے تھے، تو یہ کیا معاملہ ہو گیا کہ پروردگار عالم نے اس 1 مہینے کو اس طرح سے نمایاں کیا کہ دعی تم فی ہے الی ضیافت اللہ، اس مہینے میں تمہیں اللہ نے اپنا مہمان بننے کی دعوت دی ہے، یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا انداز ہے؟ دیکھیے برادران عزیز، کپڑے کی دکان ہے، سارا سال کپڑا بکتا ہے، مگر کبھی آپ کو اشتہار نظر آتے ہیں 70% آف 50% آف، جوتے کی دکان ہے، سارا سال جوتا بکتا ہے، مگر کبھی آپ کو باقاعدہ اشتہار نظر آتے ہیں کہ سیل لگی ہوئی ہے، اور پھر آپ دیکھیے رش کیسا لگ جاتا ہے، تو بالکل درست ہے کہ باقی 11 مہینے بھی رزق خدا ہی کی طرف سے ہے، مگر اس 1 مہینے میں پروردگار نے گویا برکتوں کی سیل لگا دی ہے، رحمتوں کی سیل لگا دی ہے، مغفرت کی سیل لگا دی ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اور یہ وہ موقع ہے کہ جہاں پر میرے نوجوان دوستوں کو حق ہے کہ وہ سوال کریں، یعنی کیونکہ خود میں جب ٹین ایج میں تھا تو اس طرح کے سوال کیا کرتا تھا، لہٰذا میں اپنے نوجوان دوستوں کو یہ حق دیتا ہوں کہ وہ سوال کریں، ان کے ذہن میں بالکل یہ سوال آئے گا کہ یہ عجیب معاملہ ہے۔ دیکھیے اب آپ غور کیجئے، اگر کوئی شخص کہیں پر مزدوری کرتا ہے اور سیٹھ صاحب نے کہا کہ صاحب تمہارا لنچ جو ہے وہ روزانہ کا ہمارے ذمے، اور روزانہ وہاں پر دال لنچ میں ملتی ہو، کبھی سبزی ملتی ہو، کبھی ایک آئٹم ہے کبھی دوسرا آئٹم ہے، جو آرڈنری کھانا ہوتا ہے جو انسان کی بھوک کو مٹا سکے، اس کو کچھ توانائی دے سکے، ویسا کھانا روزانہ وہاں پر فراہم کیا جاتا ہے۔ 11 مہینے اسی طرح سے رہے، اور پھر سیٹھ صاحب کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہو کہ صاحب 1 مہینہ ایسا ہے کہ جس میں ہم تمہیں اپنا مہمان بننے کی دعوت دیتے ہیں، تو مجھے آپ انصاف سے بتائیے مزدور کے ذہن میں کیا آئے گا؟ مزدور کے ذہن میں یہ آئے گا کہ صاحب 11 مہینے بھی کھانا تو کھلا ہی رہے تھے، اس 1 مہینے میں جب اعلان کر کے کھلا رہے ہیں کہ ہم تمہیں 1 مہینے کے لیے اپنا مہمان بنا رہے ہیں، تو اگر 11 مہینے دال کھلائی ہے، سبزی کھلائی ہے، بھنڈی اور گوبھی سے معاملہ آگے نہیں بڑھا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ اس 1 مہینے کے اندر تو دسترخوان کے اوپر کچھ رنگینی میں اضافہ ہو جائے گا، کہیں کوئی چکن ہوگا، کہیں کوئی مٹن ہوگا، کچھ بیف ہوگا، کچھ کڑھائی، کچھ ایسی چیز، کچھ مرغن غذائیں، کچھ حلوے، کچھ ایسی چیزیں ہوں گی کہ جو روٹین سے ہٹ کر ہوں گے۔ لیکن اگر آپ وہاں پر پہنچے وہ مزدور کہ جس نے 11 مہینے دال بھی کھائی ہے، سبزی بھی کھائی ہے، کھانا کھا رہا ہے، اور جب اعلان ہوا کہ بھائی آج تو ہم نے اہتمام خاص کیا ہے، اور وہ وہاں پر پہنچے اور پوچھے کہ صاحب دسترخوان کہاں پر ہے، تو اسے کہا جائے کہ تمہیں مہمان بنایا ہے، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ کھانا بھی کھلایا جائے گا، کھانا وانا کچھ نہیں ہے، بس تم مہمان ہو، تو آپ مجھے بتائیے کہ وہ مزدور کس طرح سے ریئیکٹ کرے گا؟ اگر آپ لوگ بھی عجیب ہیں، 11 مہینے تک جب ایک عمومی اہتمام تھا تو دسترخوان بچھا ہوا تھا، کھانا چنا ہوا تھا، اور آج جب اعلان کیا ہے تو دسترخوان بڑھا دیا، دسترخوان کے اوپر کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ جتنی حیرت اس مزدور کو ہونی چاہیے، اس سے زیادہ حیرت ایک بندہ مومن کو ہونی چاہیے کہ اے پروردگار 11 مہینے تک تو نے ہی کھلایا، بے شک تو رازق ہے، مگر اے مالک یہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ تیرا حبیب کہہ رہا ہے دعی تم فی ہے الی ضیافت اللہ، 11 مہینے کے لیے یہ اعلان نہیں ہوا تھا کہ تمہیں مہمان بنایا جا رہا ہے، اس 1 مہینے کے لیے یہ اعلان ہوا کہ تمہیں مہمان بنایا جا رہا ہے۔ اور یہ عجیب انداز میزبانی ہے کہ یہ پہلا اناؤنسمنٹ ہی یہ آیا کہ صبح سے لے کر مغرب تک تمہیں کھانا کھانے کی اجازت نہیں ہے، پانی پینے کی اجازت نہیں ہے۔ کیا اس کا کوئی حل ہے؟ اس کو ریکنسائل آپ کیسے کریں گے؟ یہ میزبانی کا انداز عجیب ہے۔ لیکن برادران عزیز، یہیں پر وہ لعلکم تتقون ہماری مدد کرتا ہے کہ پروردگار کیا سمجھانا چاہ رہا ہے۔ پروردگار عالم یہی سمجھانا چاہ رہا ہے، بے شک 11 مہینے بھی تم میرے مہمان تھے، اور اس مہینے میں اہتمام خاص کے ساتھ تم میرے مہمان ہو، مگر تم اپنے طریقے پر خود غور کرو، تم اپنے مہمان کے لیے کیا کرنا چاہتے ہو؟ اگر کوئی تمہارے گھر پر مہمان بن کر آ جائے، تم کیا کرو گے؟ جو تمہارے بس میں ہوگا تم کرو گے، جتنی غذائیں تمہارے لیے ممکن ہوگی تم بچھا دو گے، پیش کر دو گے، چن دو گے، جتنے میٹھے تمہارے لیے ممکن ہوں گے تم ان کے لیے ارینج کر دو گے، گاجر کا حلوہ بھی لے آؤ، کسٹرڈ بھی لے آؤ، کھیر بھی لے آؤ، یہ بھی لے آؤ، وہ بھی لے آؤ، کیوں؟ اس لیے کہ مہمان بنایا ہے۔ لیکن اگر آپ کو پتا چل جائے، بہت توجہ کیجیے گا، اگر آپ کو پتا چل جائے کہ جو آپ کا مہمان ہے اس کو ڈائبٹیز ہے، کیا پھر بھی آپ اس کی میزبانی کرتے ہوئے حلوے اس کے سامنے رکھیں گے؟ آپ کہیں گے یہ مہمان مجھے بہت عزیز ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسے حلوے بھی کھلاؤں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو شوگر پیشنٹ ہے، اگر میں نے اس کو حلوہ کھلایا اپنی میزبانی کا بھرم رکھنے کے لیے تو یہ مہمان باقی نہیں رہے گا، اس کا جسم تحمل نہیں کر سکے گا، اس کا جسم برداشت نہیں کر سکے گا۔ آپ کو پتا چلے کہ آپ کا مہمان جو ہے پہلے ہی اس کو دو مرتبہ ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے، اب آپ اس کے سامنے کیا مرغن غذائیں لا کر رکھیں گے کہ بھائی میری میزبانی کا بھرم باقی رہے، لہٰذا میں اپنے مہمان کو مرغن غذائیں کھلاؤں گا، کٹاکٹ بھی کھلاؤں گا اور کڑھائی بھی کھلاؤں گا اور یہ بھی کھلاؤں گا اور اصلی گھی بھی اس کے اندر پیش کر دوں گا، سب کچھ کیوں؟ تاکہ میری میزبانی کا بھرم باقی رہے۔ آپ کہیں گے کہ نہیں، جب میں اپنے مہمان کا اچھا چاہتا ہوں، بھلا چاہتا ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ میرا مہمان بیمار ہے، تو غذا کا انتظام بعد میں ہوگا، دوا کا اہتمام پہلے ہوگا، پہلے دوا کا اہتمام کیا جائے، حلووں سے پہلے انسولین کا انتظام کیا جائے گا، اگر وہ ہارٹ پیشنٹ ہے تو جو اس کی ضرورت کی دوائیں ہیں پہلے ان کا انتظام کیا جائے گا کہ کہیں اس کے جسم کو نقصان نہ پہنچے۔ یہی پروردگار نے کہا 11 مہینے بھی تم میرے مہمان ہو، کھانا کھلایا، مگر یاد رکھو اس 1 مہینے میں جس طرح سے جسم کے بیمار ہونے پر میزبان مینیو تبدیل کر دیتا ہے، روح کی بیماری کی صورت میں تقویٰ کا ڈوز ضروری ہے، لہٰذا یہ اہتمام پہلے ہوگا کہ تمہاری روح پاک و پاکیزہ ہو جائے، روح کی طہارت کا انتظام پہلے ہوگا، غذاؤں کا انتظام بعد میں ہوگا۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ یا لعلکم تتقون، شاید تم متقی بن جاؤ، شاید چند دنوں کی بات ہے، یہ اسی لیے تو کہنا پڑ رہا ہے، اگر وہی سب کچھ ہوتا ہے کہ جو مزاج کے موافق ہے تو پھر پروردگار کو کنوینس کرنے کی ضرورت کیا تھی، دوا کھلانے کے لیے ہی کنوینس کیا جاتا ہے برادران عزیز، مرغن غذائیں کھلانے کے لیے کنوینس نہیں کرنا پڑتا، وہ تو بس رکھ دی جاتی ہیں، پھر تو صرف اتنا کہنا ہوتا ہے نوش جان لیجئے اور مہمان خود شروع ہو جاتا ہے۔ پروردگار عالم اسی لیے کہہ رہا ہے اے ایمان لانے والوں، تم پہلے نہیں ہو، تم سے پہلے بھی یہ ذمہ داری رکھی گئی اور پھر اس کے بعد چند دنوں کی تو بات ہے، ہدف کیا ہے؟ لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ، شاید کہ تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ دیکھیے برادران عزیز، کسی کی مجال ہے کہ آپ کے دانے پانی کو بند کر سکے؟ میں بالکل اگر غیر پارلیمانی جملہ استعمال کروں کہ اہل زبان نہ ہونے کا یہ ایج مجھے ہمیشہ حاصل رہا ہے کہ کسی مائے کے لال کی یہ ہمت ہے کہ آپ پر یہ پابندی لگا دے کہ پانی نہیں پی سکتے، روٹی نہیں کھا سکتے، کسی کی مجال ہے؟ کسی کی ہمت ہے؟ کون یہ کام کر سکتا ہے؟ اگر دوسرا کوئی مہینہ ہو اور آپ کچھ کھانا چاہتے ہیں، میں آپ کا ہاتھ پکڑ لوں، آپ میرا ہاتھ جھٹک دیں گے کہ آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ آپ میرے پانی پینے کے اوپر پابندی لگا دیں، آپ میرے روٹی کھانے کے اوپر پابندی لگا دیں، یہ غذائیں حلال ہیں، آپ مجھے کیسے روک سکتے ہیں؟ بات بالکل درست ہے، بالکل صحیح ہے۔ تو پھر یہ 1 مہینہ جو ماہ رمضان کا ہے اس میں آپ کیوں رک گئے؟ کیا یہ پانی حلال نہیں ہے؟ حلال تو ہے۔ کیا یہ روٹی حلال نہیں ہے؟ یہ روٹی حلال تو ہے۔ یہ گوشت جو آپ کھا رہے ہیں کیا یہ حلال نہیں ہے؟ ہے۔ یہ سبزی جو آپ کھا رہے ہیں کیا یہ حلال نہیں ہے؟ پھر آپ رک کیوں گئے؟ آذان صبح سے مغرب تک رک کیوں گئے؟ ہر ایک کا جواب ایک ہی ہوگا کہ میرے پروردگار نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ اس 1 مہینے آذان صبح سے لے کر مغرب تک میں نہ روٹی کھا سکتا ہوں نہ پانی پی سکتا ہوں۔ بس سبحان اللہ، کیا یہ روٹی حرام ہے؟ کہا نہیں حلال ہے۔ کیا یہ پانی حرام ہے؟ کہا نہیں پانی حلال ہے۔ حلال ہونے کے باوجود کہاں 1 مہینے کے لیے میرے پروردگار نے یہ پابندی لگا دی ہے کہ میں آذان صبح سے لے کر مغرب تک حلال روٹی بھی نہیں کھا سکتا، حلال مشروب سے بھی استفادہ نہیں کر سکتا۔ آپ نے غور کیا برادران عزیز کہ پروردگار عالم نے کیا پیغام دیا؟ پروردگار نے آپ کو اور مجھے اپنی طاقت کا احساس دلایا ہے کہ تمہارے اندر کتنی طاقت موجود ہے کہ کرنے پر آؤ تو تم یہ بھی کر سکتے ہو کہ 1 مہینے تک حرام نہیں حلال پانی کو بھی خدا کے کہنے پر چھوڑ سکتے ہو، حلال روٹی کو بھی خدا کے کہنے پر چھوڑ سکتے ہو۔ بس خدا سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ اے میرے بندوں ذرا اپنی طاقت کا احساس کرو، جس خدا کے کہنے پر ایک مہینے تک تم نے حلال روٹی کو چھوڑ دیا، حلال پانی کو چھوڑ دیا، کیا باقی 11 مہینے اسی خدا کے کہنے پر حرام سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے؟ تم اپنی طاقت کا اندازہ کرو، جب تم پانی کو ایک مہینے چھوڑ سکتے ہو تو 11 مہینے شراب کو نہیں چھوڑ سکتے؟ جب تم نے ایک مہینے تک روٹی کو چھوڑ دیا تو کیا باقی 11 مہینے تم لحم حرام کو، حرام غذاؤں کو ترک نہیں کر سکتے؟ یقیناً تمہارے اندر یہ طاقت موجود ہے، بس اسی طاقت کو ڈیولپ کرنا ہے جس کا دوسرا نام تقویٰ ہے، کہ تمہارے اندر وہ کنٹرول آ جائے، تمہارے اندر وہ سیلف کنٹرول، وہ سیلف ڈسپلن آ جائے، کہ جس کے بعد جہاں خدا نے کہا ہے وہاں پر تم اپنے نفس کو منع کر سکو کہ اے نفس اگر تو چاہتا بھی ہے تو میں نہیں کروں گا، اس لیے کہ میرا پروردگار مجھے منع کر رہا ہے، میرے پروردگار نے جیسے نبی بنایا ہے اس نے مجھے روکا ہے، میرے پروردگار نے جیسے ولی بنایا ہے اس نے مجھے روکا ہے، نہ میں خدا کے سامنے شرمندہ ہونا چاہتا ہوں، نہ نبی کے سامنے شرمندہ ہونا چاہتا ہوں، نہ ولی کے سامنے شرمندہ ہونا چاہتا ہوں۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ اب برادران عزیز غور فرمائیے گا، حضرت علامہ سید علی نقی نقن صاحب آل اللہ مقامہ، انہوں نے بہت پیاری بات اپنی کتاب نظام زندگی کے اندر لکھی، اتفاق سے آج کا دن ان کی برسی کا دن بھی ہے انگریزی تاریخ کے حساب سے، انہوں نے بہت پیاری بات لکھی نظام زندگی میں۔ کانٹیکسٹ کیا ہے؟ بھوک پیاس، بھوک پیاس، بھوک پیاس، کیا احساس دلانا چاہتا ہے پروردگار؟ چھٹے امام نے ایک بات بیان کی، اب یہ سارے معروضات نظام زندگی سے، امام یہ فرماتے ہیں کہ پروردگار یہ چاہتا ہے کہ اس مہینے میں پیسے والوں کو بھوکا رکھے پیاسا رکھے، غریب تو باقی 11 مہینے بھی تقریباً بھوکا پیاسا ہی ہے، اس کا معاملہ تو تقریباً 19-20 کے فرق کے ساتھ ایسا ہی ہے، مل گیا تو کھا لے گا، نہیں ملا تو بھوکا رہے گا، مل گیا تو پی لے گا، نہیں ملا تو پیاسا رہے گا۔ تو پروردگار کیا چاہتا ہے؟ کہ پروردگار چاہتا یہ ہے لَيَسْتَوِيَ بِهِ الْغَنِيُّ وَالْفَقِيرُ، کہ اس ایک مہینے کی بھوک اور پیاس کے ذریعے سے خدا امیر اور غریب کو کچھ برابر کر دینا چاہتا ہے، ورنہ تو پیسے والے کے لیے بس پیسہ خرچ کرنا ہے، نوٹ پھینکنا ہے، جو چاہیے اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، خدا یہ چاہتا ہے اس امیر کو بھی احساس ہو کہ جب بھوک لگتی ہے تو آنتے کس طرح سے ریئیکٹ کرتی ہیں، اس کا کچھ احساس اس کو پتا چلے کہ بھوک میں غریب کے پیٹ میں کیا قیامت ہو رہی ہے، اسے اندازہ ہو، پیاس لگے تو اسے پتا چلے کہ غریب کے فاقے کس طرح سے ہوتے ہیں، پیاس کے موقع پر اس کے بچوں کی کیا تڑپ ہوتی ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے، اس کو پتا چلے، پروردگار یہ چاہتا ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ انفاق پر مائل ہوگا، وہ سخاوت کا مظاہرہ کرے گا، وہ اپنے جیب کے وزن کو کچھ ہلکا کرنے کی کوشش کرے گا، پروردگار یہ چاہتا ہے اس کو احساس دلایا جائے۔ بہت ٹھیک ہے، بہت ٹھیک ہے۔ دیکھیے برادران عزیز، خلیل جبران، علامہ سید علی نقی صاحب کوٹ کرتے ہیں اس کو، عرب کا مشہور انشا پرداس، اس نے ایک جگہ لکھا کہ بھائی میں جا رہا تھا راستے میں، مجھے ایک شخص نظر آیا کہ جو پیٹ پکڑ کر چلا رہا تھا، ہائے درد، ہائے درد، ہائے درد۔ میں نے پوچھا بھائی کیا ہوا، کیوں چلا رہا ہوں، یہ درد کا اتنا واویلا کیوں؟ اس نے کہا بات صرف اتنی ہے کہ کل رات کو مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملا، بھوک کی وجہ سے میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ خلیل جبران نے کہا کہ بھائی خدا تمہارے مسئلے کو حل کرے، وہ آگے بڑھ گیا، میں اپنی منزل کی طرف آگے بڑھ گیا، راستے میں ایک اور شخص نظر آیا، اب یہ اضافہ میری طرف سے، سوٹڈ بوٹڈ، ٹائی لگایا ہوا، کوٹ پہنا ہوا، بہترین قسم کا پرفیوم، مگر پیٹ پر اس نے بھی ہاتھ رکھا ہوا ہے اور وہ بھی چلا رہا ہے کہ ہائے درد، ہائے درد، ہائے درد۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ خیریت، تمہیں بھی رات کو کھانا نہیں ملا؟ کہا نہیں، یہ معاملہ نہیں ہے، کل زیادہ کھا لیا تھا جس کی وجہ سے میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ اب خلیل جبران نے جو کنکلوژن ڈرا کیا وہ بہت قیمتی ہے، اس نے کہا کہ یہ جو زیادہ کھانا اس نے کھا لیا تھا، اگر یہ اس بھوکے کو مل جاتا تو نہ اس کے پیٹ میں درد ہوتا، نہ اس کے پیٹ میں درد ہوتا۔ یہی وہ اسپرٹ ہے کہ جو پروردگار عالم چاہتا ہے کہ اس ایک مہینے کے ذریعے سے جو آنے والا ہے ایک انسان کے اندر بیدار کی جائے۔ دیکھیے برادران عزیز، اسی خطبہ شابانیہ کے اندر پیغمبر اکرم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا. بہت ثواب بیان کیا کہ اگر تم کسی کو افطار کرواتے ہو تو اس کا بڑا ثواب ہے. صحابہ کرام میں سے بعض نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول, ہم میں سے ہر ایک تو اس قابل نہیں ہے کہ کھانا کھلا سکیں لوگوں کو, ہم کھانا دے سکیں, ہم اس قابل نہیں ہیں. تو پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ کیا تم اس پر بھی قدرت نہیں رکھتے کہ ایک کھجور کے ذریعے سے کسی کو افطار کرواؤ, ایک پانی کے گلاس کے ذریعے سے, کھجور کے ذریعے, شربت کا ایک گلاس ہو, پانی کا گلاس ہو, کھجور, کیا اس کی بھی تم میں قدرت نہیں ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں اگر اس سے زیادہ کی طاقت تم میں نہیں ہے تو وہی سارا ثواب اتنا کرنے پر بھی خدا تمہیں عطا کرے گا, مگر کوشش کرو کہ تمہارا ہاتھ دینے والا ہو, لینے والا نہ ہو. اس اسپرٹ کو تو اندر اپنے پیدا کرو. اب دیکھیے برادران عزیز, پیغمبر اکرم کا یہ کہنا ایک تو اس بات کو کلیریفائی کرتا ہے کہ اگر تمہارے پاس گنجائش زیادہ ہے تو پھر صرف پانی کا گلاس پلانے اور کھجور کا ایک ٹکڑا دینے سے وہ ثواب حاصل نہیں ہوگا. ہاں اگر تمہارے پاس گنجائش ہی نہیں ہے تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, خدا کسی کو اس کی گنجائش سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. بات سمجھ میں آتی ہے؟ لیکن اگر گنجائش زیادہ ہے تو پھر کھجور کا ٹکڑا خالی دینے سے وہ ثواب حاصل نہیں ہوگا. اس موقع پر میں بہت مناسب سمجھتا ہوں, اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ تقریباً ہر سال کا دستور بن گیا ہے کہ ان مجلسوں کے اندر جو شعبان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے اس بات کے اوپر ہم بات کرتے ہیں, اور وہ یہ, اسی شہر کراچی کے اندر آپ میں سے وہ احباب مجھے نظر آ رہے ہیں کہ جو سوشل ورک کے اندر مصروف رہتے ہیں, آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. میں کہیں دنیا کے کسی اور علاقے کی بات نہیں کر رہا, میں ایتھوپیا کی بات نہیں کر رہا, میں افریقہ کے اندر کسی ایسی جگہ کی بات نہیں کر رہا کہ جہاں پر قحط آیا ہوا ہے, میں پاکستان کے کسی ایسے گاؤں کی بات نہیں کر رہا, میں تھر کی بات نہیں کر رہا, میں شہر کراچی کی بات کر رہا ہوں. کراچی کے محلوں کے اندر ایسے غریب محلے موجود ہیں برادران عزیز کہ جب ہم لوگ, آپ میں سے اکثر افطار کے موقع پر رنگین دسترخوان اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہوں گے, میں آپ کو پورے اطمینان کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایسے افراد ہیں کراچی کے اندر مومنین کہ جن کے پاس کھانے کے لیے شاید وہ کھجور بھی موجود نہ ہو. ایک انسان صرف اگر اپنے رنگین دسترخوان کو دیکھ کر قانع ہو جائے اور خوش ہو جائے, پروردگار آپ کے دسترخوان کو سلامت رکھے, پروردگار آپ کے رزق کے اندر اور زیادہ اضافہ کرے. میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ حلال رزق اگر حاصل کیا ہے تو اسے استفادہ نہیں کیا جا سکتا, کریں یقیناً, اما بنعمت ربک فحدث, کہ پروردگار پسند کرتا ہے کہ اگر نعمت دی ہے تو تمہاری زندگی کے اندر اس نعمت کو نظر آنا چاہیے. انسان کو بخیل نہیں ہونا چاہیے, کنجوس نہیں ہونا چاہیے, مگر یہ نہ ہو کہ انسان کا اپنا دسترخوان تو وسیع بھی ہو, رنگین بھی ہو, اور دوسری طرف اسی شہر کے اندر دیگر محلوں کے اندر ایسے مومنین, وہ بھی لا الہ الا اللہ کہنے والے, محمد الرسول اللہ کہنے والے, علی ولی اللہ کہنے والے, 12 اماموں کا نام لینے والے, اور پھر ان کی کیفیت یہ ہو کہ ان کے گھروں کے اندر فاقے ہو, وہ بڑی مشکل سے اپنے روزوں کا انتظام کر پا رہے ہوں. یہ واقعاً ڈوب مرنے کا مقام ہے اس شہر کے رہنے والوں کے لیے کہ جہاں پر انہی کے ہم عقیدہ افراد. ویسے تو آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جہاں تک بھوک کا معاملہ ہے, پروردگار عالم نے عقیدوں سے بالتر ہو کر بات کی ہے. بھوکا بھوکا ہے, جب تک اس کے پیٹ میں روٹی نہیں جائے گی آپ کیا اس کو دین کا پیغام دیں گے؟ ایصال ثواب کے حوالے سے بھی ان چیزوں کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے. بے شک عام مومنین کو آپ کھلائیے, رشتہ داروں کو کھلائیے, کوئی حرج نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ حرام ہو گیا, مگر اس میں تو کوئی شک اور شبہ نہیں ہو سکتا کہ جتنا ثواب ان افراد کو کھلانے میں ملے گا کہ جن کے پیٹ میں روٹی نہیں ہے, اتنا ثواب کسی اور چیز کے اندر نہیں ملنے والا. پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر ویسے بھی روزے سے ہٹ کر بھی اس بات پر بہت زیادہ زور دیا ہے, بھوکوں کو کھانا کھلاؤ, بھوکوں کو کھانا کھلاؤ, بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. دیکھیے برادران عزیز, فلسفیانہ باتیں آپ کرتے رہیے, میرا تو کام ہے الحمدللہ کتابیں دیکھنا, تو میں پڑھ کر جانتا ہوں کیا کیا باتیں کی گئی ہیں, کس کس طریقے سے سوسائٹی کو اپلفٹ کرنے کی باتیں کی, یہ سب باتیں اپنی جگہ پر, مگر مجھے آپ انصاف سے بتائیے کہ جس کے گھر میں فاقے ہے اس کو آپ کیا دین سکھائیں گے, اس کو کیا آپ تعلیم دیں گے, اس کو کیا آپ دوسری چیز بتائیں گے؟ جہاں پر کھانے کے لیے روٹی موجود نہ ہو وہاں تو پہلا کام یہ ہے کہ اس کی جو امیجیٹ ریکوائرمنٹ ہے, جو بیسک نیسیسٹی ہے, جو ضروریات ہے, اس کو تو ایڈریس کرو کہ جب اس کے سامنے روٹی آئے گی پھر اس کے پیٹ میں جب وہ روٹی جائے گی تو اس کے کان کام کریں گے کہ آپ بول کیا آ رہے ہیں, ورنہ کہاں وہ کوئی پیغام سن پائے گا. وہ کسی بھی عقیدے کا ہو، اگر بھوکا ہے تو بہرحال اس کی بھوک کو ختم ہونا چاہیے۔ یہ وہ جہاد ہے کہ جو قرآن مجید کے اندر آپ تقریباً ہر دوسرے تیسرے سورے کے اندر یہ پیغام لکھا ہوا دیکھیں گے، ہر دوسرے تیسرے پارے کے اندر، ہر دوسرے تیسرے بڑے سورے کے اندر آپ کو یہ پیغام نظر آئے گا کہ یا تو خود کھلاؤ، اور اگر نہیں کھلا سکتے تو جو کھلا سکتے ہیں ان کو راغب کرو، انہیں کنونس کرو کہ مرد میدان بنو، آؤ میدان کے اندر۔ یہ وہ سوشل ورک ہے جو واقعان کرنے والا ہے۔ تو اب بس برادران عزیز، آخری منزل پر کہ ماہ رمضان کے روزوں کے ذریعے سے بھوک پیاس، بھوک کا احساس کرو، پیاس کا احساس کرو، اس بھوک کے ذریعے سے وس کرو جو اکم و اتشکم جو ایوم القیامہ و اتش یوم القیامہ، یہاں کی بھوک کے ذریعے سے قیامت کی بھوک کا احساس کرو، یہاں کی پیاس کے ذریعے سے قیامت کی پیاس کا احساس کرو کہ جب یہ بھوک ہے اور اس میں تمہارا یہ حال ہے تو وہاں پر کیا ہوگا۔ وہاں کی بھوک کے لیے غذا کا انتظام یہیں پر کرنا پڑے گا، وہاں کی پیاس کے لیے پانی کا انتظام یہیں پر کرنا پڑے گا۔ تو ایک، قیامت کی بھوک کو یاد کرو، قیامت کی پیاس کو یاد کرو۔ نمبر دو، غریبوں کی بھوک کو یاد کرو، غریبوں کی پیاس کو یاد کرو۔ نمبر تین، روزے کی بھوک اور روزے کی پیاس کے ذریعے سے کربلا والوں کی بھوک کو یاد کرو، کربلا والوں کی پیاس کو یاد کرو۔ دیکھیے برادران عزیز، کون ہے جو یہ بتائے گا کہ کربلا والوں کی پیاس کی کیا کیفیت تھی؟ سید سجاد سے زیادہ کس کے لیے مناسب ہے کہ وہ اس موضوع پہ لب کشائی کرے؟ کون بتا سکتا ہے کہ علی اصغر کی پیاس کی کیا کیفیت تھی؟ کون بتا سکتا ہے کہ سکینہ کی پیاس کی کیا کیفیت تھی؟ کون بتا سکتا ہے کہ کس طرح سے اپنی پیاس کا حوالہ دے کر سکینہ نے عباس کو مشک دے کر میدان کی طرف جانے کے لیے راہ ہموار کی؟ کون بتا سکتا ہے؟ سید سجاد سے زیادہ کون بتا سکتا ہے کہ میدان سے جب علی اکبر آئے تھے لڑتے ہوئے اور اپنے بابا کو مخاطب کیا تھا کہ بابا آپ نے میری جنگ دیکھی؟ کہا کہ ہاں بیٹا، کیا کہنا، بہت عمدہ، بہت خوب، مرحبا۔ کہا بس بابا، تھوڑا سا پانی اگر مل جائے تو آپ دیکھیں گے کہ میدان کا نقشہ ہی بدل جائے گا۔ اور حسین ابن علی جو ساقی کوثر کا فرزند ہے، اس موقع پر یہ کہے گئے بیٹا جاؤ، تمہارے جد تمہیں کوثر کے جام سے سیراب کریں گے۔ پیاس کی کیا کیفیت تھی اس موقع پر، یہ سید سجاد سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ماہ رمضان آتا اور روزے کے بعد افطار کا موقع آتا تھا اور افطار کا سامان سید سجاد کے سامنے رکھا جاتا تو سید سجاد اس افطار کے سامان کو دیکھ کر چیخ مار کر رونے لگتے تھے، گریہ کرنے لگتے تھے۔ اور کوئی پوچھتا مولانا، مولا یہ بتائیے میں نے کون سا ایسا کام کر دیا؟ مولا آپ نے روزہ رکھا ہے، افطار کا وقت آ گیا، مولا میں نے کچھ پانی آپ کے سامنے لا کر رکھ دیا، کچھ روٹی آپ کے سامنے لا کر رکھ دی، آپ اس کو تناول کیجئے، افطار کیجئے، آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ اور سید سجاد کہتے ہیں بھائی تیرا قصور نہیں ہے، مگر یہ تو چند گھنٹے کی پیاس ہے کہ جس کے بعد پانی بھی آ گیا اور کھانا بھی آ گیا۔ میں کربلا والوں کی بھوک اور پیاس کو کیسے فراموش کر دوں کہ وہاں تو سب پیاسے ذبح کر دیے گئے، وہاں تو سب پیاسے شہید کر دیے گئے۔ اور اب سید سجاد کی کیفیت یہ ہے کہ کبھی اگر بازار کی طرف نکلتے ہیں تو بازار میں موجود قصاب کٹے ہوئے جانوروں کے اوپر پردے ڈال دیتے ہیں، کپڑا ڈال دیتے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ اگر سید سجاد نے اس کٹے ہوئے جانور کو دیکھا تو ایک سوال کریں گے کہ جس کا جواب دینا بہت بھاری ہے، بہت مشکل ہے۔ اور واقعاً ایسا ہی ہوا کہ ایک قصاب کپڑا نہ ڈال سکا، کٹا ہوا جانور نظر آیا اور سید سجاد نے ایک سوال کیا، اے قصاب اتنا بتا دیں، اس جانور کو پانی پلا کر ذبح کیا تھا یا پیاسا ذبح کیا تھا؟ وہ قصاب کہتا ہے مولا میں آپ کے جد کی شریعت کو ماننے والا ہوں، کیا ایسا ممکن بھی ہے کہ کوئی شریعت محمدی کو مانتا ہو اور پیاسا جانور ذبح کر دے؟ مولا میں نے پہلے پانی پلایا، کئی مرتبہ پانی پلایا اور پھر اس کے بعد اس جانور کو ذبح کیا۔ سید سجاد اس کو تو دعائیں دیتے ہیں کہ خدا تجھے اجر دے کہ تُو نے جانور کے پیاس کا خیال رکھا، مگر پھر اپنا رخ کرتے ہیں کربلا کی طرف اور ایک جملہ کہتے ہیں کہ السلام علیک یا ابا عبداللہ، اے میرے مظلوم بابا آپ پر میرا سلام، یہاں مدینے کے اندر جانور بھی پیاسے تو ذبح نہیں کیے جاتے، اور ہائے کربلا کے اندر وہ مظلوم پیاسے کہ جن کو تین دن کی پیاس کے ساتھ ذبح کر دیا گیا۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ماہ شعبان کے باقی ایام اور پھر ماہ رمضان کے آنے والے ایام بھرپور استفادے کی توفیق عطا فرما۔ مالک مرحومہ کے درجات کو بلند فرما، مرحومہ کی مغفرت فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، مرحومہ کے نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں بطریق احسن قبول فرما، مرحومہ کی گناہ کبیرہ اور صغیرہ اگر ہوں تو انہیں معاف فرما۔ اے پروردگار، مرحومہ کے ورثا کو مرحومہ کے لیے امور خیر اجلا ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک سفر آخرت ہم سب کو درپیش ہے، اس کے لیے آمادہ اور تیار رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں برکت اور کثرت عطا فرما۔ مالک جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما، جو صاحبان اولاد ہیں اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما۔ مالک جن گھروں کے اندر خفگی ہے، ناچاکی ہے، ناراضی ہے، علی و زہرا کے مقدس خاندان کا واسطہ، ان گھرانوں کی ناراضی کو محبت اور الفت سے تبدیل فرما۔ صاحبان ایمان کو ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار، ایک دوسرے کی ناراضگیوں، ایک دوسرے کے گلے شکوے، ایک دوسرے کی کوتاہیوں کو درگزر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، وطن عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرما، وطن عزیز کو ہر قسم کی داخلی خارجی پریشانیوں سے محفوظ فرما، تمام علماء کرام، مراجع اعظم، مقام معظم رہبری اور انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، اس انقلاب کو زمانے کے امام کے انقلاب سے متصل فرما، ہمیں اپنے زمانے کے امام کا وفادار رہنے کی توفیق عطا فرما، امامت کے جھوٹے دعوے داروں، حاضر امام ہونے کے دعوے داروں پر اپنی لعنت نازل فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ سورہ فاتحہ کی التماس سیدہ کنیز صغریٰ عابدی بنت مولانا سید حسین اصغر عابدی، زوجہ سید حیدر رضا نقوی، تمام ارواح مومنین و مومنات، شہدائے ملت، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔